نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ شورا شروع کر رہے ہیں. آج کا جو سبق ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سمجھنا چاہیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے آپ کی توجہ بہت زیادہ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے یہ بات، کیونکہ بہت سارے لوگ اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور وہ ساتھ انہوں نے کلاس چلائی ہوتی ہے، تو اس وقت اگر آپ تمام کاموں کو چھوڑ کر اور توجہ سے بیٹھیں گے اور ان آیات کو اس لیے سمجھیں گے کہ ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ میرے رب کا کلام ہے، اور اس کو سننا، سمجھنا، ایبزارب کرنا صحیح سے یہ عبادت ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، جبکہ میں نے یہ کمٹ کیا ہے کہ میں قرآن کی کلاس لوں گی، تو اب پوری توجہ کے ساتھ میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، پورا ٹائم دینا ہے. یعنی کہ آدھا ذہن ادھر اور آدھا سبق کی طرف، تو آپ کو یقین کریں آج کا سبق سمجھ میں نہیں آنے والا پھر. اس لیے آپ سب کی پوری توجہ چاہیے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کا سٹارٹ کتنا ڈیفرنٹ ہے. اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھوڑی ڈیفرنٹ سورت آپ کو ملے گی، کیونکہ پہلے حامیم وغیرہ آپ دیکھیں، عین سین قاف بھی. اور جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اکثر حروف مقطعات کے بعد، انلیس ایک آدھ جگہ پہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ تھرو آؤٹ دیکھیں گے حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. اب یہاں پہ بھی حروف مقطعات آئے ہیں اور اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے، یعنی وحی کا. کذالک، اسی طرح، یوحی، وحی کرتا رہے، الیک، آپ کی طرف، و الی الذین من قبلک، اور آپ سے پہلے کی طرف، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر وحی کی گئی تھی. کیا مطلب ہوا کہ آپ پر وحی کیا جانا اتنی کوئی اچنبھے کی چیز نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے. یہ پہلے انبیاء کے اوپر بھی وحی آتی رہی ہے. دیکھیں اب یہ، اچھا اب اس سے آپ نے دیکھا کہ حروف مقطعات کے بعد ہی قرآن کریم کی بات کیوں آ رہی ہے. حروف مقطعات آئے، ہم نے کہا کہ حروف مقطعات ایک چیلنج ہے، رائٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے عربوں کو، کہ تم اپنے آپ کو بہت کہتے ہو نا بڑی چیز، کہ ہم اہل زبان ہیں اور ہم جیسا کوئی ہے نہیں اور دوسرے تو عجمی لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر اس قرآن کا چیلنج ہے کہ انہی حروف سے سارے قرآن کی آیات بنی ہیں، تو تم بھی انہی حروف سے قرآن جیسا کلام لے آؤ. اگر تم اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو ان حروف کا معنی کر کے دکھا دو، اور ان حروف سے تم بھی قرآن بنا کے دکھا دو. ٹھیک ہے، تو یہ حروف بھی قرآن کو وحی ثابت کرتے ہیں، یہ بھی حروف قرآن کا معجزہ ہے. اور پھر آگے دیکھیں، پھر قرآن کی بات آئی کہ اب اس قرآن کو تم سوچتے ہو کہ یہ کیا ایک نئی چیز آ گئی، ایک انسان کے اوپر کوئی کلام نازل ہو رہا ہے، تو یہ اتنی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کی طرف وحی آتی رہی ہے. وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے وحی کیا معنی رکھتی ہے، تو وحی کا معنی ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے یا مخفی انداز میں بات سمجھا دینا، بات بتا دینا. اس کو انگلش میں اس سے قریب جو لفظ ہے وہ انسپریشن کا ہے. تو وہی اللہ کی طرف سے فرمایا, اللہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی اور آپ سے پہلے انبیاء پر بھی آئی. اور کیا طریقہ ہوتا ہے وحی کا, وحی انبیاء کے اوپر خواب کی صورت میں بھی آتی رہی ہے, القاء بھی ہو سکتا ہے, ان کے دلوں میں بھی کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے, فرشتے کے ذریعے بھی آئی. یعنی انبیاء جو ہیں ان کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے, باقی بھی انسانوں میں سے لوگوں کو سچے خواب آ جاتے ہیں, لیکن ان کو جھوٹے بھی آ سکتے ہیں, لیکن نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی کبھی نیکی کا القاء ہو جاتا ہے, ایک خیال آ جاتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ خیال ہوتا ہے نیکی کا, لیکن ہماری دلوں کے اندر شیطانی خیالات بھی آ جاتے ہیں. مگر انبیاء کو جو القاء ہوتے ہیں نا, وہ وحی ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی ہے. اچھا, پھر اور کس طرح سے اس میں تین نبی خاص طور پہ میں کہوں گی کہ جو یعنی منفرد ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آدم علیہ السلام جن سے ڈائریکٹ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے بھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے وحی کرتے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, موسیٰ علیہ السلام سے زمین پہ, اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا فرمایا تھا تو ان سے کلام کیا. باقی پیغمبروں پر ڈائریکٹ اس طرح سے کلام نہیں ہوا, بلکہ فرشتے کے ذریعے ہوا. اچھا, فرشتے کے ذریعے کلام کرنے میں بھی دو قسمیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ قسم ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا ہے اور آ کے کوئی بات کرتا ہے, جیسے کہ ہم بہت دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایسے انسانی صورت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں, احسان کا پوچھا, اسلام کا پوچھا, ایمان کا پوچھا, تو انسانی صورت میں آئے تھے. یہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت آسان ہوتی تھی. دوسری صورت کیا تھی کہ فرشتے کی صورت میں ہی آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی. اور اس کے بارے میں آتا ہے حضرت حارث بن حشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پہ بہت بھاری پڑتی ہے, جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب یاد ہو جاتا ہے. کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے, مجھ سے باتیں کر جاتا ہے, اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر رکھ لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے آپ کو پسینے چھوٹ جاتے تھے, یعنی اس سردی میں بھی پسینے ٹپکنے لگتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پر وحی اترتی تھی تو اس کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہیں تو اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی, اس کے بوجھ سے وہ بیٹھ جاتی تھی, نہیں اتنی زیادہ ہوتی تھی. اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ایک زنجیر کی گڑگڑاہٹ سنتا ہوں پھر کان لگا دیتا ہوں, ایسی وحی میں مجھ پر اتنی شدت ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ مجھے اپنی روح نکل جانے کا گمان ہوتا ہے. یعنی اتنی زیادہ بھاری ہوتی ہے, یہ کلام بھاری ہے, وزنی کلام ہے, یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے. ہم تو شاید قرآن کو اتنا نہیں مطلب سمجھتے, کتاب سمجھ لیتے ہیں یا ایسے, لیکن جب سوچیں کہ یہ قرآن اترا ہے, کس طرح سے اترا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائریکٹ ریسیپینٹ تھے, لینے والے تھے, ان کے اوپر کتنا وزنی ہوتا تھا یہ. اللہ اکبر, یہ اللہ العزیز اور الحکیم کی طرف سے. العزیز کا مطلب کیا, جو قوت والا ہے, غلبے والا ہے, اتھارٹی والا ہے, اس کی طرف سے ہے جس کی اتھارٹی سب پر چلتی ہے, اور وہ اپنی اتھارٹی کے تحت, اپنے غلبے کے تحت جس کو جو حکم چاہے دے دے, لیکن پھر بھی اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہے, وہ حکمت والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا الحکیم ہونا, یعنی جتنی وحی اتری ہے اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے. تو جب آپ یہ پڑھیں قرآن تو اس بات کو یاد رکھا کیجئے کہ یہ سارا کلام اللہ نے حکمت کے ساتھ اتارا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں اب نہیں ہو سکتی, تب ہو سکتی تھی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. یہ حکمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی, اور وہ جو غلبہ رکھنے والا ہے اس کا یہ کلام ہے جس کی بہت بڑی طاقت ہے, قوت والا ہے, جو چاہے کرے پھر بھی وہ اندھا دھند فیصلے نہیں کر دیتا کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو اور ایسے نہیں. نہیں, حکمت پہ مبنی ہے تمام احکامات. وہ رب جو حکمت کے ساتھ ساری کائنات چلا رہا ہے, اسی نے حکمت کے ساتھ ہمیں بھی یہ احکامات عطا فرمائے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ الحکیم حاکم کے معنوں میں بھی آتا ہے. وہ جو حاکم ہے نا, اس نے اتارا ہے اس وحی کو. آپ دیکھ لیں, جب آپ حاکم کہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک دم دل پہ آتا ہے کہ نہیں, پھر حکم اسی کا چلے گا نا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا, اس میں لہو میں اگر معنی میں لکھ دیں صرف اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں, صرف اسی کے لیے. کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ یاد رکھیے کہ جب مفعول یعنی کہہ لیں کہ وہ پہلے آ جاتا ہے, یہ نہیں کہا گیا ما فی السماوات و ما فی الارض لہو. ہونا ایسے چاہیے تھا, ویسے سینٹینس سٹرکچر ایسے ہونا چاہیے تھا کہ جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے وہ اس کے لیے. لیکن جب لہو پہلے لایا گیا, مفعول پہلے آ گیا, تو اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. کیا آ جاتی ہیں؟ دو باتیں آ جاتی ہیں. نمبر ون, زور آتا ہے. یہ جی پی ایلس جو ہے نا, سب اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھے گا کہ کیا یہ جو میں ابھی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. نمبر ون کیا آتا ہے؟ زور آتا ہے. نمبر ٹو کیا آتا ہے؟ حسر آ جاتا ہے. حسر مینس, جس کو آسان لفظوں میں کہیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں صرف کا معنی, صرف کا یعنی معنی جو ہوتا ہے نا وہ کنفائن ہو جاتا ہے کہ صرف اس کے لیے, سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہم یہاں پہ لکھیں, جب ہم لکھتے ہیں نا اسی کے لیے ہے یا صرف اس کے لیے, تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے. ورنہ لا کا معنی تو لیے ہو اس کے لیے اس کے, تو پھر یہ صرف اس کے لیے کہاں سے آ گیا؟ سمجھائی بات؟ تو صرف اس کے لیے. اب دیکھیں, اب ایک دم بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے آپ آیت دیکھیں گے. اس کے صرف اس کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, یعنی کسی اور کا نہیں ہے. مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تینوں چیزیں یعنی اتھارٹی بھی اس کی ہے, حاکمیت بھی اس کی ہے, جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب ہم نے کہہ دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, تو باقی کیا رہ گیا؟ کچھ حصے باہر رہ گیا؟ نہیں. اس لیے کہ آسمان میں صرف یہ آسمان نہیں ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, آسمانوں یعنی جتنی کائنات ہے, جتنے ستارے, سیارے, گیلیکسیز ہیں, وہ سب آسمانوں میں ہی ہیں نا. اب اس زمانے کے عربوں کو تو اس وقت نہیں پتا تھا, آج تو ہمیں پتا ہے کہ آسمانوں میں کیا کیا ہے. آسمان مینز اوپر یہ جو سب ہے, بلندی ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہے. اور جو کچھ زمین میں ہے سب صرف اس کا ہے. اب آپ بتائیں, جب انسان یہ بات پڑھتا ہے تو کتنی اس کو امپریس ہونا چاہیے نا, کتنی زیادہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل میں آنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, جب ہم کسی کا سنتے ہیں نا, مثلا ہم کوئی بڑا عالیشان گھر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پتہ ہے فلاں کا ہے, یہ اتنے ملین کا گھر ہے, یہ فلاں کا ہے, تو ایک دم اس کی بڑھائی ہمارے دل میں آ جاتی ہے. اچھا یہ اس کا ہے, واہ کتنا مالدار ہے. اور پھر ہمیں کوئی بتاتا ہے یہ فلاں بلڈنگز ہیں نا, یہ ان سب کا مالک وہ فلاں ہے, تب بھی ہم ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا فلاں کی ہیں یہ, تو جی. یا ہمیں کوئی بتاتا ہے یہ اتنی جائیداد, یہ اتنے پلاٹ, تمہیں پتہ ہے اس کے پاس کتنے پلاٹ ہیں, اتنے پلاٹ ہیں, تو ہم بڑے مرغوب ہوتے ہیں. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائے قرآن میں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور ہمیں کوئی اثر ہی نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, ہوگا تو ہوتا رہے. کیا ہمارے دل میں اس کی بڑائی نہیں پیدا ہونی چاہیے؟ اگر چھوٹے چھوٹے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اتنے مرغوب ہو جاتے ہیں، کیا نہیں مرغوب ہونا چاہیے؟ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی اس دائرے کے باہر، آسمانوں سے باہر کوئی چیز ہے، زمین سے باہر کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں رہ گیا، سب چیزیں اس میں آ گئی. جب ان ڈیپتھ ان چیزوں کو سمجھیں گے نا، تو پھر جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، خود بخود اس کے سامنے انسان جھک جاتا ہے، خود بخود انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں. پھر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء آئے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس طرح سے پیئر کر کے کہ وہ بلند ہے. بلند ہے کس طرح؟ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی شان کے لحاظ سے بھی، اپنی صفات میں بھی بہت بلند اور بہت عظیم ہے. اب دیکھیں کہ بلند ہونے کی بات کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ بلند ہے، تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے بلند نہیں سمجھتے. شان میں تو بلند ہے ہی، ذات میں بھی بلند ہے. کس طرح سے؟ کہ سات مرتبہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے. یہ نہیں آیا کہ ہر جگہ اللہ ہے، یہاں پہ بھی اللہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، حاضر و ناظر ہے، دیکھ تو رہا ہے لیکن حاضر کہ ہم کہیں فزیکلی اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں پہ بھی ہے، اس کمرے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے وہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے وہ العلی ہے، بلند ہے. بلند، بلندی اوپر کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بلندی یہ نہیں ہوتی کہ ہر جگہ، ہم دیکھیں ہاتھ بھی اٹھاتے نا تو ہم اوپر کو اٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہ سامنے اٹھانا شروع کر دیں، پھر اللہ اگر یہاں پہ بھی ہے تو سامنے اٹھایا کریں، ادھر بھی، ادھر بھی، رائٹ لیفٹ پیچھے، کیوں اوپر کو اٹھاتے ہیں؟ اور زیادہ ہی بہت اضطراب ہو جائے تو اور اونچے کر کے اٹھاتے ہیں. جب کوئی بات اللہ سے کرنی ہوتی ہے، خود بخود نگاہیں اوپر کو چلی جاتی، اے اللہ تو سن لے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے، یہاں. العلی اور العظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اپنی شان میں بھی بلند، اپنی ذات میں بھی بلند. اور اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت بلند ہستی، بہت عظیم ہستی کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے اور اس کی بڑائی کو اگر سمجھنا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، تو یہ سمجھ لو کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اپنے اوپر سے، آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کی جلال، اس کے مرتبے اور اس کی عظمت کی وجہ سے. یعنی ہم اگر بڑی کسی مخلوق کا سوچیں تو پہاڑوں سے بھی بڑا ہمیں آسمان لگتا ہے، زمین سے بھی بڑا ہمیں آسمان لگتا ہے. خود کوئی نہیں بھی پڑھا لکھا تھا تب بھی اس کو لگتا ہے آسمان بہت بڑا ہے. سوچو ذرا کہ وہ جو اتنی بڑی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اس کا یہ حال ہے، کیسے ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ جائے گی. استغفر اللہ، دیکھیں ذرا کہ آسمانوں کا یہ حال ہے اور انسان کو اللہ کی ہیبت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہیبت کھا جاتے ہیں جو اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے. مثلاً بجلی گرے تو ہم ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں ہمارے، بادل گرجیں تو تب ہم سے نہیں برداشت ہوتا. ہاں، پھر آپ یہ نیاگرا فال دیکھ لیں تو ہم ہیبت میں آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی. خود سوچیں کہ آسمان جو اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ پھٹ جائے، پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت کی وجہ سے. اللہ اکبر. دوسرا اس کا ایک اور بھی جگہ پہ سورہ مریم میں اس طرح سے ذکر ہے کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ اولاد ٹھہراتے ہو، اگر یہ آسمان قریب ہے کہ یہ پھٹ جائیں اس بات سے کہ تم اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہو. یعنی وہاں پہ بھی اس قسم کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے شرک اور اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی آسمان پھٹنے کے قریب ہیں کہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں, کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں یہ. اسی لیے فوق ہننا میں ہننا کی ضمیر باز نے یہ کی کہ زمین والوں کے اوپر سے, ان کے اوپر سے جو زمین پہ رہتے ہیں, ان کے اوپر آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے, کیونکہ زمین والے اللہ کی نافرمانیوں میں جو لگے ہوئے ہیں. زمین والوں کو احساس نہیں ہوتا, لیکن اس مخلوق کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہے, اس کو کیا پتا آسمانوں کو کیا پتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نہیں, اس کا مطلب ان کو بھی محسوس یہ چیزیں کرتے ہیں کہ یہ برائی ہو رہی ہے, شرک ہو رہا ہے, گناہ ہو رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, تو یہ لرز کے کانپ کے پھٹ جائیں, اتنا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان اللہ کو پہچانتا نہیں ہے, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی سب مخلوق اللہ تعالی کو پہچانتی ہے اور اس کی عظمت کو جانتی ہے. تو پھر انسان جس کو ساری عقل دی گئی, اس سے تو اچھا یہی ہے کہ جن کو ہم بے جان کہتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی اتنا خوف خدا ہے اور وہ بھی اللہ کی عظمت کو اتنا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا, تو دیکھیں ان کا کیا حال تھا کہ جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو کہ ایسے یعنی کانپ رہے ہیں اللہ تعالی کی خوف سے, ایسے ڈر رہے ہیں اللہ کے خوف سے, اور اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پرانی مشق ہو. یہ آگے فرشتوں کی بھی بات آ رہی ہے, والملائکہ تو اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم, اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اللہ کو پاک کرتے ہیں ہر ایک عیب نقص کمی کمزوری سے, اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. وہ تو اس طرح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جیسے ہماری سانس چلتی ہے نا, اس طرح فرشتے کاموں میں بھی لگے ہوئے, لیکن وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. اور اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو افق کا ایک کنارہ, آسمان کا ایک کنارہ ڈھکا ہوا تھا ان کے پروں سے, اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں. سوچیں آپ اگر اپنے سامنے آسمان کو دیکھیں اور فرشتہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آسمان کا وہ کنارہ بھرا ہوا ہے اس کے پروں سے, ایک سائیڈ پوری, یعنی آپ سمجھ لیں آپ ایسٹ کی طرف دیکھیں اور پوری سائیڈ بھری ہو, سوچیں انسان کتنا ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. اس کے تو فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں, اور وہ فرشتے کیسے ہیں, وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. اب جو لوگ کہیں گے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اس چیز کا عقیدہ رکھیں گے, ان کے اوپر یہ آیت کیا اثر کرے گی بتائیں, کہ کیا کیسے ہم سوچ سکتے ہیں, وہ تو اتنے عاجز ہیں اللہ کے سامنے کہ وہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں ہر وقت, وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, وہ کیسے خدا کی بیٹیاں نعوذ باللہ ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا کہ ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, ہر چیز نماز پڑھتی ہے, ہر چیز سجدے میں ہے آسمانوں میں اور زمین میں, بس تمہیں سمجھ نہیں آتی ان کی تسبیح, تمہیں ان کی صلات کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے, 700 سال کی مسافت کا ہے, کہ اگر وہ ایک پرندہ تیز رفتار پرندہ باز اور یہ عقاب وغیرہ جن کو کہتے ہیں, ان کی سپیڈ آپ دیکھیں گے کتنی ہے. اور پھر دیکھیں کہ جتنی سپیڈ ان کی ہے, جتنی بھی مائلز پر آور کی سپیڈ ہوتی ہوگی, آپ سوچیں گے 700 سال اس کو لگ جائے, اور کتنے بڑے بڑے وہ فرشتے ہیں, تب بھی وہ اللہ کے آگے کیسے جھکے ہوئے. اگر ان فرشتوں کو ہی ہم دیکھ لیں تو ہم تو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, کتنے قد و قامت والے وہ فرشتے ہوں گے. اور اللہ تعالی تک پہنچنا یا اس کی ذات کو ذرا سا بھی امیجن کرنا وہ کتنا بڑا ہے, یہ تو ہماری ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. وہ تسبیح کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ یستغفرون لمن فی الارض, اور وہ استغفار کرتے ہیں جو زمین میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. اب استغفار زمین والوں کے لیے کن کے لیے کرتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ غافر میں کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ, جو اس عرش کے اٹھانے والے ہیں اور اس کے ارد گرد ہیں, وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے, بس تو ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کے تابع ہیں, تیرے راستے پہ چلنے والے ہیں, ان کو عذاب جہنم سے بچا لے. وہ پھر ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, ان کے آبا اور ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ زمین میں جتنے بھی ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ اس لیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے, اس کا عذاب نہ آ جائے, وہ دعائیں کرتے ہیں, وہ استغفار مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو مہلت دے دے, اللہ ان کو نہ پکڑنا ابھی, اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے. سمجھ آئی کہ یعنی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ان کی نافرمانیاں جو ہیں انسانوں کی اتنی بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں چونکہ, تو وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دینا, اللہ ان کو نہ پکڑنا. ٹھیک ہے, تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو انسان کو اس کے شیر کی وجہ سے ہلاک کر دے. اگر سوچیں اگر آسمان پھٹ سکتا ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں, تو یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اس کے باوجود زمین پہ نہ صرف شرک ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنی نافرمانیاں اللہ کی ہو رہی ہیں کہ اللہ کا غضب اگر جوش میں آ جائے تو کچھ بھی باقی نہ رہے. لیکن وہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور ان کو دعاؤں پہ کس نے لگایا ہوا؟ فرشتے تو کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. پھر ان کو کس نے لگایا کہ مجھ سے دعائیں کرو ان کے لیے؟ اللہ نے خود مقرر فرمایا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. سن لو, جان لو, بے شک اللہ ہوا وہی الغفور الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے, وہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ان کے گناہوں کی وجہ سے. کبھی کبھی ہم انسان ہیں, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیسے اللہ کا صبر ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ رحیم ہے, وہ غفور ہے. اگر ہم سے برداشت نہیں ہوتی, سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی یہ مخلوق ہے, مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی برداشت ہے کہ وہ مہلت دیے جاتا ہے, فوراً پکڑتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظمت ہے, اس قدر بڑا ہے وہ, العلی العظیم ہے, پھر بھی کچھ لوگ ایسے نادان ہیں کہ ان کا ذکر آ رہا ہے آگے کہ دیکھو اللہ تو ایسا ہے, لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونی اولیاء, یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا اوروں کو, یہاں پہ اولیاء جو ولی کی جمع ہے, اس کا معنی ہے معبود کا, یہاں پہ, یا جس کو کہہ لیں کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آڑے وقت میں ہماری مدد کرے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہماری مدد کریں گے, وہاں پہ آ کے عذابوں سے ہمیں بچا لیں گے, ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے, یہ ہمیں وہاں پہ چھڑا لیں گے, یہ ہمارے حمایتی ہیں, یہ ہمارے کام بنانے والے ہیں, یہ ہماری پریشانی کے وقت میں ہمیں مدد دینے والے ہیں. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے, اور یہی معبود ہوتا ہے نا جس کے اوپر انسان ایسا بھروسہ کر لے, اس کو معبود کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پہ معبود کا معنی ہے کہ انہوں نے ان کو ہی اپنا الہ بنا لیا, لیکن یہاں پہ الہ کا معنی نہیں آیا, اور الہ کا لفظ نہیں آیا, اولیاء کا لفظ آیا, یعنی اسپیسیفکلی یہ بات کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے وہاں پہ. اور آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس کے باوجود ان کا یہ عقیدہ ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ ہیں جو سپر نیچرل طریقے سے ہماری دنیا میں بھی مدد کر سکتے ہیں, کہ ہم ان کو پکارتے ہیں یا فلاں مدد کر, جو بھی نام آپ رکھ لیں, یا فلاں. آپ سب سمجھتے ہیں کس کس کو پکارا جاتا ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں جو کوئی فوت ہو چکا ہے یا جو کوئی بہت دور ہے کہیں, لیکن یہاں سے بول رہے ہیں کہ میرا پیر میری مدد کرے گا, اس کو سن بھی سکتا ہے میری اور میری مدد بھی کرنے پہ قادر ہے. اور کیا ہوتا ہے خدا بنانا؟ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے یہ اولیاء بناتے ہیں اس قسم کے, من دونی ہی, اس کے ہی کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے؟ اللہ کی, اس کے سوا. یعنی تمہارا تو ولی اللہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرا ولی ہے, اس لیے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب پکاروں وہ میرا مددگار ہے, وہ میرا حمایتی ہے. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حفیظ علیہم, اللہ حفیظ ہے ان پر. حفیظ کا معنی ایک تو حفاظت کا ہے, ٹھیک ہے, اگر حفاظت کے معنوں میں لیا جائے, حفاظت کے معنوں میں لیا جائے تو معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ ان کی بھی حفاظت کر رہا ہے جن کو انہوں نے اولیاء بنایا ہے, اور ان کی بھی کر رہا ہے جو اولیاء بناتے ہیں, عابد اور معبود جو بنے ہوئے ہیں دونوں جھوٹے, وہ ان کی بھی جو بنانے والے ہیں اولیاء اور جو اولیاء بنے پڑے ہیں ان کو بھی حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے. پھر بھی تم جا کے ان سے مدد مانگتے ہو, وہ تو خود محتاج ہے اللہ کے, اور تم بھی محتاج ہو, تمہاری بھی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو ایک تو یہ معنی. دوسرے معنی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ حفاظت کا معنی نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ نگہبانی کا معنی ہے, نگرانی کا معنی ہے. یعنی ان کے اعمال کی نگرانی اللہ کر رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا حفاظت, حفظ کرنا کیا ہوتا ہے, یعنی اس کو محفوظ کر لینا, اس کو اپنی, جب آپ کہتے ہیں قرآن حفظ کر لیا, تو حفاظت آپ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اپنے پاس ریکارڈ کر کے, اپنے اندر ریکارڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے ان کے سارے اعمال, اس کے پاس تمام کی اعمال نامے موجود ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کیسی ہوتی ہے, کس طرح اللہ ایک ایک چیز کے اوپر واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان کیا عمل کر رہا ہے, باریکی سے اللہ تعالیٰ واچ کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا کر, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ان کے یہ عمل, اور اللہ تعالیٰ اس بیس پہ ان لوگوں سے حساب لے گا. وما انت علیہم بوکیل, اے نبی آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں, آپ ان پہ حوالہ دار نہیں ہیں, آپ ان جو بھی یہ بنانے والے ہیں اولیاء, لستا علیہم بھی مسیطر, آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ما علی رسول الا البلاغ المبین, ہمارے رسول پہ صرف پہنچا دینا ہے کلم کلا. اے نبی آپ سے نہیں یہ پوچھا جائے گا انہوں نے کیوں بنایا تھا ان کو اولیاء, آپ اس کے اوپر نہ غم لے. وکذالک اوحینا الیک, اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف. اس طرح جیسے پچھلے پیغمبروں کی طرف کی تھی, اسی طرح آپ کی طرف وحی کی, قرآن عربین, ایک قرآن. دیکھیں یہاں پہ قرآن کا لفظ آیا ہے اس کلام پاک کے لیے, یعنی یہ خود سے نہیں ہم نے اس کو یہ نام دیا ہوا قرآن کریم. عربین عربی زبان میں. اب یہ قرآن, اس کا مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عربی میں ہے نا, اس کو صرف قرآن کہیں گے. جو ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں وہ قرآن نہیں کہلائے گا, یاد رکھیں. اگر آپ رمضان میں اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, آپ رمضان میں اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, تو یہ نہ کہیں کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے صرف. سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات یہ کہ جو پہلے مخاطب تھے یعنی عرب لوگ, ان کی زبان میں ہی قرآن اترا, اور اسی طرح پچھلی بھی بستیوں میں جو پیغمبر آئے تو وہ جو ان کی زبان تھی اسی کے اندر قرآن کریم اترا تھا, ان کی کتابیں اتری تھی. لتنذر ام القرى, اس کا مقصد کو انذار کر دیا جائے. ام القرى کیا ہے؟ اور ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں. ام القرا کیا ہے؟ مکہ. بستیوں کی ماں. مانا کیا ہے؟ بستیوں کی ماں. ان کو ام القرا والوں کو, بستیوں کی ماں کے رہنے والوں کو یعنی مکہ والوں کو خبردار کر دیا جائے. اور کس کو؟ ومن حولہا. حول کے اندر سارے ہی آ جاتے ہیں, جتنی بھی آس پاس جتنی بھی بستیاں اور اس سے آگے آگے پوری دنیا. اب اس کو ام القرا یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ مکہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے اس سے کہ مکہ شریف کتنی باعزت اللہ کے نزدیک, کتنا کرام اکرام والا شہر ہے. تمام شہروں سے افضل اور بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ مکہ شریف کے بازار میں کھڑے ہوئے فرما رہے تھے, اے مکہ قسم ہے اللہ کی, تو اللہ کی ساری زمین سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور زیادہ افضل ہے. اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو قسم ہے اللہ کی میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ اتنی محبوب تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا, دنیا کا بھی لفظ آ سکتا تھا, دنیا بھی قرآن میں یعنی قرآن میں بھی عربی میں بھی لفظ ہے, تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ تاکہ دنیا والوں کو ڈرا دیا جائے. ام القرا کہا گیا, خاص طور پہ اس جگہ کا نام لیا گیا, اس جگہ کو مینشن کیا گیا. اور یہاں کے عرب بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ افضل سمجھتے تھے کیونکہ وہ یہاں کے رہائشی تھے, تو وہ تمام عرب میں ان کی بڑی یعنی عزت تھی. اور ماں جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک سینٹرل اس کی پوزیشن ہوتی ہے نا بچوں کی زندگی میں. تو یہ بستی بھی وہ ہے کہ جس کی سینٹرل پوزیشن ہے, سینٹرل پلیس ہے. اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کا بھی سینٹر ہے یہ مکہ, سبحان اللہ. حالانکہ جدہ وغیرہ یہ بھی جو قریب قریب کے شہر ہیں, مدینہ بھی ہیں, یہ بھی تقریباً سینٹر ہی بنتے ہیں. لیکن جو مکہ کی فضیلت ہے نا وہ کسی اور کی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں مدینہ مکہ سے بھی زیادہ پیارا ہے, ہمیں ایسے ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اتنی فضیلت دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کے بارے میں فرما دیا نا کہ اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو قسم ہے اللہ کی میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا. وہ پھر بتائیں کہ یہ کتنا پیارا شہر ہے جس کے بارے میں ایسے ہی کہہ دینا کہ وہاں نہیں, ہمارا تو وہاں نہیں دل لگتا, اور وہاں پہ تو ہیبت بہت ہے, اور وہاں پہ تو جلال بہت ہے, اور وہاں پہ تو ایسے بہت ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ پیارا شہر ہے, اس سے محبت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے لیے بھی انذار کے لیے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے لوگوں کو انذار کیا جائے, ٹھیک ہے. یعنی اور باتوں سے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تبلیغ کا جو نقطہ تھا وہ کس کو بنایا؟ قرآن کو. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن انگلش یا اردو قرآن نہیں ہے, قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے. تو عربی قرآن کو یہ عام کرنا چاہیے نا, پھر اسی کو پھر آگے پہنچانا چاہیے. اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی اس کو پھیلانے کے لیے لگا دی. اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, آپ کی وفات کے بعد, انہوں نے دنیا تک پہنچایا اس کو. ان کے بعد پھر آگے کوششیں کم ہوتی رہیں, اتنی نہیں رہیں جیسے کہ اس دور میں تھیں. ہوئیں کوششیں مگر اس طرح سے نہیں ہوئیں. اور اب تو جا کے یہ کوششیں بالکل ہی سمجھ لیں کہ کوئی اپنی ذمہ داری نہیں اس کو سمجھتا کہ آگے اس کو پہنچانا کوئی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا لیا, اپنا کام کر دیا, صحابہ نے بھی اپنا کام کر لیا. یہاں پہ آیا ہے کہ ومن حولہا, اس کی ذمہ داری تو ابھی تک رہتی ہے نا, آپ کی امت پر ہے اس کی ذمہ داری. یہ کام اب کون کرے گا؟ جب حج عمرہ پہ جاتے ہیں تو آپ نوٹ کریے گا کہ وہاں پہ آپ کو دو تین طرح کے ہی لوگ نظر آئیں گے. ایک تو براؤن جیسے ہم ہیں, ایک یا بالکل بلیک لوگ نظر آئیں گے جو افریقہ وغیرہ کے ہیں, یا انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ کی طرف کے جو ان شکلوں سے پتہ چل جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ تیسرے لوگ کوئی نہیں نظر آتے. یعنی میرا مطلب کن لوگوں کی طرف ہے؟ جو وائٹس ہیں, جو گورے لوگ ہیں, آپ کو نہیں نظر آتے. اکا دکا کہیں نظر آئے گا, کیا پتا چلتا آپ کو اس سے. کبھی آپ نے یہ بات غور کی ہے وہاں پہ جا کے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر یہ پتا چلتا ہے پھر کہ اس کا مطلب کہ دین وہیں تک پھیلا جہاں تک صحابہ کرام کام کر گئے یا ان کے بعد کے کچھ لوگوں نے کام کیا, اور اس کے بعد اس سے آگے کسی نے کوشش نہیں کی. یہ یورپ ہے, یہ ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, اس کے اندر کوئی کوششیں نہیں ہوئیں. اسی وجہ سے اس پاپولیشن کو آپ وہاں پہ نہیں دیکھتے. تو یہ کام کون کرے گا پھر؟ وہاں جہاں تک انہوں نے پہنچا دیا, بس پہنچ گیا. اس کے آگے اب ہم تو اپنے فارغ ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ قرآن آیا تاکہ پوری دنیا کو اس سے انذار کیا جائے. جب سینٹر مکہ ہے تو اس کے ارد گرد دائرہ گھماتے جائیں تو پوری دنیا اس میں آ گئی, پورا گلوب آ گیا, کیونکہ یہ سینٹر ہے. اور وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اور اس لیے آیا ہے, اس لیے آپ پر وحی کیا گیا ہے یہ کلام, تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے کس چیز سے, کس چیز سے وارن کر دیں. یوم الجمع, جمع ہونے کے دن سے. لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک بھی جو لفظ ہوتا ہے نا, شک بھی عربی میں آتا ہے لفظ, لیکن شک میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ 50% شک ہے اور 50% یقین ہے. لیکن جو ریب ہوتا ہے نا, وہ تو بہت سلائٹ سا شک کو کہتے ہیں, بہت چھوٹا سا شک. یہاں پہ کیا بتا دیا گیا؟ ریب بھی نہیں ہے اس کے اندر. یعنی اتنا سا سلائٹ سا کہ انسان ذرا سا بھی سوچے, آئے پتا نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا, وہ بھی نہیں ہو سکتا اس میں. اگر کسی انسان میں اتنا بھی شک آ جائے کہ پتا نہیں شاید, یہ کفر ہے انسان کے لیے. تو یہاں پہ شک نہیں کہا گیا کہ چلو کسی کے اندر شک آ سکتا ہے, تو شک نہیں ہے, ریب نہیں ہے اس میں. اور یہ یوم الجمعی ہے, اس سے کیا پتا چلا؟ یہ کون سا دن ہے جس میں سب جمع ہوں گے, انسان اول سے آخر تک, جانور, جنات, جتنے بھی ہیں نا سب مخلوق جمع ہو جائے گی. اوکے, سب کے ہی فیصلے ہونے, روح اور جان بھی جمع ہوگی, عمل اور عمل کرنے والا بھی جمع ہوگا, سب یہ جمع ہوں گے. اور اس کا, یہ قیامت کا ہی ایک نام ہے. قیامت کے بہت سارے نام آئے ہیں قرآن میں. یوم القیامہ تو ہے ہی, مگر یوم العازفہ, یوم الحشر, یوم التغابن, یوم الحسرہ, پھر تامت الکبرہ, ساخہ, حاقہ, قاریہ, کھڑکھڑا دینے والی, یوم الراجفہ, الواقعہ, اذا وقعت الواقعہ, بہت سارے نام ہیں. اور جس کے جتنے نام ہوتے ہیں نا, اتنی زیادہ اس چیز کی اہمیت پہ دلالت کرتے ہیں. عربوں میں وہ جس جو چیز اہم ہوتی تھی اس کے نام بہت سارے رکھ لیتے تھے. اس کے بعد کیا ہے؟ جب وہ دن آ جائے گا تو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں ہوگا. سار کہتے ہیں ایسی آگ کو جو کہ آوازیں بھی نکالتی ہو, اس کو کہتے ہیں سار. جیسی فلیم ہوتی ہے نا, اس کی آواز ہو. مسعور کہتے ہیں کریزی ہو جانے کو, پاگل ہو جانے کو. مسعور جو پاگل ہو گیا, کریزی ہو گیا, بہت وائلنٹ ہو جائے کوئی, تو یہ کریزی آگ ہوگی. نار بھی نہیں کہا. ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک جہنم کے اندر ہوگا. اس سے کیا پتا چلا؟ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی تیسری جگہ کی بات آ رہی ہے کہ ایک فریق کہیں اور بھی ہوگا؟ نہیں کہیں بھی اور نہیں ہوگا. جو ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا آراف والوں کا ذکر, وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوں گے کہ ان کا ابھی فیصلہ پینڈنگ ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے, جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. وہ یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آراف پہ ہی رہتے رہیں گے, نہیں, وہ آئیدر وہ جنت یا وہ جہنم والوں میں سے ہیں. زیادہ گمان ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دے گا اپنی رحمت سے, مگر بیچ کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. جنت بھی بھرے گی اور جہنم بھی بھرے گی. یہ آیت کو اگر آپ اس بات کو ہائی لائٹ کر لیں, فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, اس لیے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سوچنے لگیں, ہم ضرور اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہم ان میں کس میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریق میں کرے جو جنت والا فریق ہے, اور اس سے محفوظ رکھے جو جہنم کے اندر ہوں گے. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تو نے مجھے ان میں شامل, ان میں لکھا ہوا جو کہ جہنم والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت والوں میں لکھ دے, اور اگر جنت والوں میں لکھا ہوا تو اس میں قائم رکھنا. کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ جنت والا ہے, وہ ایسے ایسے عمل کرتا ہے کہ جو نیکی کے ہوتے ہیں, لیکن اینڈ میں جا کے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو جہنم میں اس کو لے جانے والا ہوتا ہے. تو خود سوچنے کی ہمیں بات ہے کہ میں کس گروہ میں ہوں گی, کس گروہ میں ہوں گی. میری زندگی میں جو میں نے رستہ پکڑا ہوا ہے وہ کس طرف کو جانے کا ہے, میں کون سے والے کام زیادہ کر رہی ہوں, جنتیوں والے یا جہنمیوں والے. مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں جنتی ہی ہوں گی, اس لیے کہ وہ تو انسان کو, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 70 سال بھی وہ نیکی کرتا رہتا ہے, کبھی اس کا خاتمہ ایسے برائی کے کام کے اوپر ہو جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے. انسان کو آخر دم تک نہیں پتا ہوتا کہ وہ جب اینڈ کرے گا اپنی لائف, تو اس وقت میں وہ ایمان پہ ہوگا یا اس کا دل پھر جائے گا. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا, اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا, ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ انسان کے اعمال اس کے بالخواتیم ہیں, یعنی اس کے خاتمے کے اوپر ان کا دار و مدار ہے. ساری زندگی بھی نیکیاں کرتے رہے لیکن خاتمہ اگر صحیح پہ نہیں ہوا تو وہ فیلئر ہے. کہ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہی قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, جنت تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے, اور جہنم بھی جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک صورت یہ تو یہ ہے کہ موت انسان کے ہر وقت قریب ہے, ایک سانس لیا پتہ نہیں دوسرا آنا ہے کہ نہیں آنا. اگرچہ یہ تو جنت یا جہنم میں جانا تو قیامت کے بعد ہی ہوگا, مگر اچھے یا برے اعمال کی جزا سزا تو قبر میں ہی ملنی شروع ہو جائے گی نا, قیامت تو اس کی شروع ہو گئی. تو یہ اتنی قریب ہے جنت یا جہنم, قبر ہی جنت کا باغ بھی بن سکتی اور جہنم کا گڑا بھی بن سکتی. پھر دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کی بھی بڑی عجیب ہی حالت ہے. ایک بندہ برائی کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے, اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس کا دل بدل جاتا ہے, وہ نیکی کے راستہ اختیار کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو جنت اس کے بالکل ہی قریب تھی, فوراً اس کے اندر داخل ہو گیا. اور عین ممکن ہے کوئی نیکی کے راستے پر جا رہا ہو, اچانک کوئی واقعہ ہوا, اتنا اسے متاثر ہوا, کوئی حادثہ ایسا ہو گیا, برائی کی طرف نکل گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, کوئی غم ایسا ان کے اوپر آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, ان کا اللہ پر سے ٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں, دوزخ کا مستحق ہو جائے گا. دوزخ بھی اس کے قریب ہی تھی, فوراً اس میں داخل ہو گیا. تو پھر برائی کے چلنے والے کے لیے بھی ہم نا امید نہیں ہو سکتے کہ کبھی یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا, یہ تو ایسے ہی برے ہیں, نہیں. اور جو بالکل نیکی کے راستے پر جا رہا ہے, اس سے بھی ہم کبھی اتنے ایسے نہیں ہو سکتے 100% شور کہ یہ بالکل جنتی ہے. نہ وہ اپنے لیے فخر یا خود پسندی کرے کہ میں تو بہت پڑھ رہی ہوں اور بہت کچھ کر رہی ہوں. کیا پتا انسان کا دل کس وقت پلٹ جائے. تو اس لیے اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. کوئی پتا نہیں ہے ہم کس گروہ کے اندر ہیں, ہم اس میں ہیں یا اس میں ہیں. تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں. اور جو نیکی کر لیں نا وہ بھی یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کتنے اور گناہ ہوئے ہیں جن کے اوپر اگر اللہ نے پکڑ دیا, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سوال کر لیا تو میں تو نہیں بچوں گی. اور پتہ نہیں میری یہ نیکی کہیں ریاکاری کی نظر نہ ہو گئی ہو, یا میری یہ نیکی دھلی نہ گئی ہو اس دنیا میں, جو گناہوں کی وجہ سے, بعض گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں مٹ جاتی ہیں, کہیں مٹ ہی نہ گئی ہو. اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی انسان کی کہ وہ کوئی 100% شیورٹی سے کوئی کچھ بھی کہہ دے, یا ہم کسی کے بارے میں سوچنے لگ جائیں جی یہ تو جنتی ہے. کچھ نہیں پتا کسی کا. اب آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں, لیکن اب اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ اس کے بعد پھر ہمارے لیے کیا پھر رہ جاتا ہے, یا پھر ہمیں پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کی باتیں نہیں سوچنے کی ضرورت. یہ چونکہ ترمذی میں یہ صحیح حدیث ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گی, مسند احمد میں بھی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس ایک دفعہ دو کتابیں اپنے دو ہاتھوں میں لے کر آئے اور صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں, آپ فرمائیں. آپ نے اپنے دانے ہاتھ کی طرف والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں, ماں ان کے والد اور ان کے قبیلے کے, اور آخر میں حساب کر کے میزان لگا دی گئی ہے. اب نہ ان میں ایک بڑھے گا نہ ایک گھٹے گا. پھر اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جہنمیوں کے ناموں کا رجسٹر ہے, ان کے نام بھی ان کی ولدیت اور ان کی قوم سب اس میں لکھی ہوئی ہے. آخر میں میزان لگا دی گئی, اس ان میں نہ کمی بیشی ہوگی نہ کچھ ہوگا, نہ زیادہ ہوں گے نہ کم. پھر صحابہ نے وہ سوال پوچھا جو کہ آپ سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب جنتی جہنمی سارے آلریڈی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے نام موجود ہیں, لکھا جا چکا ہے, تو پھر ہم عمل کیوں کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ٹھاک رہو, بھلائی کے نزدیک رہو, اہل جنت کا خاتمہ نیکیوں اور بھلے اعمال پر ہی ہوگا, گو وہ کیسے ہی اعمال کرتا ہو, اور اہل نار کا خاتمہ جہنمی اعمال پر ہی ہوگا, گو وہ کیسے ہی کام کرتا ہو. پھر آپ نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لیں اور فرمایا اللہ رب تمہارا رب عز و جل بندوں کے فیصلوں سے فراغت حاصل کر چکا ہے, ایک فرقہ جنت میں اور ایک جہنم میں. اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کیا گویا کوئی چیز پھینک رہے ہیں. یعنی پھر وہ کتابیں غائب ہو گئیں لیکن ان میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام کس میں, لہٰذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کام کرتے چلے جاؤ, نیکی کرتے چلے جاؤ اور دعائیں کرتے رہو. اس کو کہتے ہیں نا تقدیر, کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا کام کرنے ہیں. اس کا ہے تو علم, کلی علم ہے اس کے پاس. اس نے تو ابھی زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے کہ اس نے فرمایا قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ دے جو قیامت تک ہونا ہے. قلم لکھتا گیا, اس میں میرے آپ کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ ہم نے کب پیدا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, کس پہ مرنا ہے, کیا ہمارا ہونا ہے, سب لکھا. اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے دن کی باتیں بتا دی جو ابھی فیوچر میں ہونا ہے, اس طرح بندہ کھڑا ہوگا, اس طرح بات کرے گا, یہ کہے گا, کوئی ڈرے گا, کوئی ایسے کرے گا, کوئی اللہ سے یہ بات کرے گا, وہ سارے ڈائلاگ تک بتا دیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں, فیوچر میں جو ہونا ہے اتنی آگے جا کے. تو اللہ یہ نہیں جانتا کہ کون سی چیز کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, وہ کون کھڑا ہوگا جس کا نام نہیں یہاں پہ بتایا, مگر وہ ایک کھڑا ہوگا, وہ کوئی ہوگا نا انسانوں میں سے. اللہ کو پتا ہے کون ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنی اتنی باتیں ہمیں قرآن پاک میں بتا دی اور ہمیں یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کون سا فریق ہے جو جہنم والا اور کون سا جنت والا. اللہ اکبر. لیکن اب انسان سوچتا ہے کتنا اچھا ہوتا سارے ہی جنت والے ہوتے. اس کا جواب ہے آگے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا البتہ بنا دیتا ان کو ایک ہی امت, سب ایک امت بن جاتے. مطلب کیا تھا, سب ہی جنتی ہو جاتے, کوئی جہنمی ہوتا ہی نہ. پھر کیوں نہیں ایسا ہوا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار جو دے دیا, فریڈم آف چوائس دے دی انسان کو, اس کی وجہ سے کچھ جہنمی ہوں گے اور کچھ جنتی ہوں گے. اگر اللہ انسانوں کو بھی سورج چاند ستاروں کی طرح بنا دیتا کہ وہ ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں, یا فرشتوں کی طرح جن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ان کے پاس فری ول نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا تو پھر سارے جنت میں چلے جاتے, پھر تو جنت ہوتی ہی نہ, بلکہ جنت ہے ہی اس لیے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو اور ٹیسٹ میں آپ پاس ہوں تو یہ آپ کا ریوارڈ ہے. اگر دیکھیں آپ, یہ فرشتوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے, اور چیزوں آسمان و زمین ان کے لیے, سورج چاند ان کے لیے تھوڑی کوئی جنت ہے. جنت ہے ہی انسان کے امتحان کے بعد, کہ کون ہے جو اپنی فری ول ہوتے ہوئے بھی اللہ کے آگے سرنڈر کر جائے. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں کہ اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم دے دیتے ہر نفس کو ہدایت, ہر نفس کو ہدایت مل جاتی, سب صراط مستقیم پہ چلتے. پھر تو زور زبردستی سے ہی اگر چلانا تھا ان کو, روبوٹس کی طرح بنا دینا تھا کہ وہ چلتے ہی جاتے اس راستے پر, تو پھر کس چیز کے کا ریوارڈ ہوتا؟ تو ہم نے سورہ عذاب میں اینڈ میں پڑھا تھا نا کہ انسان نے یہ امانت کا بھار اٹھا لیا کہ ہاں اللہ مجھے چاہیے فریڈم آف چوائس, کیونکہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں ریوارڈ چاہتا ہوں. اس نے خود اٹھایا, اس نے خود یہ لیا, یہ سب کے اوپر یہ رکھی گئی, پیش کی گئی. آسمانوں نے ڈر گئے, نہیں ہم نے نہیں لینا, اور مخلوق ڈر گئی, سب کے سامنے پیش کیا گیا تھا. انسان نے کہا میں لیتا ہوں, اور میں کر کے دکھاؤں گا, میں جنت لے کے دکھاؤں گا. تو اللہ چاہتا تو سارے ہی ہو جاتے, وہ تو پھر ساروں کو اللہ تعالیٰ کو چوائس ان سے لے لیتا, جبرن ان کو ایک ہی کر دیتا. لیکن اب جب رائٹ آف چوائس دیا ہوا تو اب اللہ زبردستی تو نہیں کرے گا, ان کو زبردستی نہیں چلائے گا کسی راستے پر. ہاں اللہ کی طرف سے دعوت ضرور آئے گی, پیغام ضرور پہنچتا رہے گا, فسیلیٹیٹ ضرور کرے گا, سہولت ضرور وہ دے گا کہ انسان سیدھے رستے کی طرف آ جائے, لیکن زبردستی جبر نہیں کسی پہ کیا جائے گا. وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یعنی مجبوری, مجبور تو نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا, مگر جس کو چاہے وہ توفیق دے دے کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑے. وہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, اس کی رحمت ہی ہے, اسی لیے اللہ کی رحمت کے لیے دعا کریں. اللہ کی رحمت ہی ہے کہ کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا, اللہ کی رحمت ہی ہے کوئی سیدھے راستے پر چلتا رہے. ورنہ کہیں شیطان ہے, کہیں انسان کا نفس ہے, کہیں ماحول ہے, انسان کو بھٹکاتا رہتا ہے. تو وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ظالم جو ہیں جنہوں نے شرک کیا, جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, جنہوں نے بندوں پر ظلم کیا, ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. لیکن دو ہی چیزیں ہونی تھی نا, ایک جب اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دے دی تو کوئی لوگ تھے جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لینا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لے کے سنبھال کے چلا دیتا ہے. دوسرے ہیں جنہوں نے غلط راستہ لیا, ظالم ہیں وہ, ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا کچھ سرپرست, اوروں کو سہارا بنا لیا, معبود بنا لیا, کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے, یہ ہمارے مشکل کشا ہیں, یہ ہمارے حاجت رواں ہیں. ابھی ایک سوال ہے, لیکن سوال ہی اس دفعہ میں انکاری ہے, یعنی سوال میں ہی انکار ہے کہ یا انہوں نے بنا لیا کچھ سرپرست, یعنی کوئی اور سہارا نہیں بن سکتا. فاللہ هو الولی, بس اللہ وہی الولی ہے, وہی کارساز ہے, وہی تمہارا حمایتی ہے, مشکلیں آسان کرنے والا وہ ہے, وہی ہے جو تمہارا مددگار ہے, کام بنانے والا ہے. حضرت عمر نے حجرِ اسود کو بوسہ دیا تھا تو فرمایا تھا تو ایک پتھر ہی ہے, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, تیرے اندر کوئی یعنی طاقت نہیں ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا. ہم تو ہجر اسود کو بھی چومتے تو اس لیے نہیں چومتے کہ ہمیں کوئی یہ پتھر ہمیں کوئی نفع دے سکتا, تو اور کسی کا کیا. پھر اس کے باوجود کچھ لوگ انگلیوں میں پتھر پہن لیتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع دے گی, یہ پتھر ہمیں نفع دے گا. کچھ لوگ اوروں کو بنا لیتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے سہارے, یہ ہمیں کوئی فائدہ دیں گے, یہ ہمیں بچائیں گے, یہ ہماری مدد کریں گے. ولی صرف اللہ ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہ یہ جو زندہ کرے گا مردوں کو. زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, وہی قیامت کے دن زندہ کرنے والا ہے, اسی نے کھڑا کرنا ہے. اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کون ہے اللہ کے سوا جو ہر چیز پہ قدرت رکھے؟ بتاؤ, جن کو تم نے ولی بنایا اپنا, کیا وہ علی کل شیء قدیر ہیں؟ توحید کتنی ہے اس صورت میں. مکی صورتیں ان میں توحید کی بہت بات ہے, آگے بھی آپ دیکھیں گے توحید کا عقیدہ راسخ کرتی ہیں یہ صورتیں. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ, اور جو بھی اختلاف کیا تم نے اس میں کسی چیز میں سے بھی, دین کی کوئی چیز ہو, دنیا کی کوئی معاملہ ہو, اس میں اختلاف ہو جائے. اختلاف ہونا ایک نیچرل بات ہے, دو لوگ چار لوگ ساتھ رہتے ہیں تو اختلاف بھی ہوتا ہے. آپ کچھ بات کہتے ہیں, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح ہے, یہ صحیح ہے, تیسرا کہتا ہے نہیں کچھ اور صحیح ہے. تو اب کیسے پتا چلے گا, فیصلہ کہاں سے ہوگا کہ صحیح کیا ہے؟ اس وقت ہم کس طرف پلٹیں گے؟ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے پلٹنا ہے. یہی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, وہاں پہ آیا کہ اگر تمہیں کسی بات میں کوئی جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تنازع ہو جائے, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. رسول کی طرف بھی لوٹانا بھی اللہ کی طرف لوٹانا ہی ہے, کیونکہ رسول بھی اللہ کی بات ہی بتائیں گے نا. تو جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو, دین کے معاملے میں اختلاف ہو, اختلاف کا حل کیا ہے؟ انسان اپنی انا چھوڑے, اپنی مرضیاں چھوڑے, اپنی بات چھوڑے اور اللہ کی بات کی طرف رجوع کرے. قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے, ہمیں وہاں سے کیا ملتا ہے اس بارے میں. افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم یہ کام جانتے ہیں صرف کب کرتے ہیں, جب بات ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارے مفاد میں جائے گی, جب فیصلہ پتا ہے کہ میرے فائدے میں جائے گا. اگر ہم ماں باپ ہیں تو تب ہمیں بہت جلدی یاد آ جاتا ہے, دیکھا قرآن بھی تو ایسے کہتا ہے, باقی چیزوں میں نہیں یاد آتا. یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن ہماری فیور کرے گا کیونکہ ہم پیرنٹس ہیں, تب ہمیں بہت یاد آتا ہے. تو پھر باقی معاملات میں کیا ہے؟ باقی معاملات میں بھی تو قرآن کچھ کہتا ہوگا نا, ان کی تو ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی. جہاں پہ ہمیں لگتا ہو کہ ہمارا حق یہاں پہ ملے گا, وہاں پہ ہمیں قرآن فوراً یاد آتا ہے, ہم فوراً کوٹ کرتے ہیں, دیکھو فلانی صورت میں یہ ہے, دیکھو یہ حقوق میرے بتائے گئے ہیں, دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے. تو قرآن کچھ اور بھی تو کہتا ہے, کسی اور کے حقوق بھی تو آپ کے ذمے ہیں, وہ نہیں یاد آتے ہمیں. تو ہم قرآن کو بھی اس وقت یوز کرتے ہیں اختلافات میں جب ہماری فیور میں معاملہ جانا ہو, جہاں ہماری اگینسٹ معاملہ جانے کا ہمیں کوئی بھی ذرا سا بھی شبہ بھی ہو جائے, وہاں پہ ہم قرآن کو کبھی نہیں لاتے. وہاں پہ کہتے ہیں کیا کریں, دیکھیں آپ یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہیں, اب آپ کو تو اس ملک کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے نا. تو دیکھا اسی وجہ سے تو پھر اختلافات نہیں نبٹتے, کیونکہ لوگ قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے, اپنے خیال, اپنے نظریات, اپنی خواہشات آگے رکھنا چاہتے. اچھا پھر صرف دنیاوی معاملات میں ہی نہیں, دین کے معاملات میں بھی جتنے اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے. ہاں لوگ کہتے ہیں بڑی کنفیوژن ہے, او کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, وہ اختلاف کیوں ہے آپ یہ نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی, اللہ نے تو سب چیز کلیئر کر دی ہے. یہ دین جو ہے وہ بالکل واضح ہے, کتنی دفعہ قرآن کہتا ہے. پھر بھی کچھ لوگ اگر اختلاف کر رہے ہیں, वो इस वजह से कर रहे हैं कि वो मानना नहीं चाहते, अपनी पसंद नापसंद को आगे रखते हैं, अपनी अना को आगे रखते हैं, अपने फिरके को आगे रखना चाहते हैं। तो दीन हो या दुनिया हो, ये जो इख्तलाफात हों, जो झगड़े हों, क्या करना है नहीं करना, कोई कहता करो कोई कहता ना करो, तो आप कहां से देखेंगे? इसकी बात सुनूं उसकी बात सुनूं? आप सिर्फ कुरान और हदीस देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, अल्लाह की किताब में है, कहीं से सबूत मिल जाए कर लें, मान जाए बात को, इख्तलाफ को छोड़ दें, ना मिले तो वो काम रहने दें। देखिए मुसलमान का काम ही ये होता है कि अल्लाह की बात जब आ जाए ना तो वो खुद को सरेंडर कर दे, अकड़े नहीं उस वक्त। उस वक्त ये ना कहे यहां की अदालतें तो ये फैसले करती हैं इसलिए, अब इस्लाम क्या कहता है वो नहीं पूछना। जहां पे मुझे हक ज्यादा मिलना है, विरासत है उस वो है, वहां पे फिर कुरान और हदीस याद आ जाना। जहां पे लगता है कि मेरा जो मुझे मिला हुआ वो भी ना कहीं छिन जाए, वहां पे उसको चुप करके एक साइड पे रख देना। तो हम मफाद के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे नहीं बनते। मफाद जिधर है ना उधर बस झुक जाएं, तो फिर अल्लाह के बंदे तो ना हुए ना। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जब रसूल तुम उनके दरमियान कोई फैसला कर दे फिर अपने दिल में कोई तंगी भी महसूस ना करें, सूरह निसा में, फिर कोई तंगी भी इनको महसूस नहीं करनी चाहिए कि ये क्या फैसला हो गया। और आप कह दें हैं नबी ज़ालिकुमुल्लाह रब्बी अलैहि तवक्कलतु, ये है अल्लाह मेरा रब, उसी पे मैंने भरोसा किया। यानी अल्लाह पे भरोसा करके वो तुम्हारा रब है, वो कभी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, वो हक बात कहेगा तुम्हें, इसमें ही तुम्हारी बेहतरी होगी। ओके, इंसान की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो कोई बात तो उसको बड़ी मुश्किल लगती है माननी। आप कह दें ये मेरा रब है, मैंने उस पर भरोसा किया, जब भरोसा कर लिया अल्लाह के फैसलों पर तो फिर किस चीज के दिल में तंगी नहीं होनी चाहिए? तो इंसान को चाहिए कि फिर पूरा का पूरा खुद को अल्लाह के हवाले कर दे कि अल्लाह अब जो भी फैसला लाएगा, जो भी इसके अंदर अल्लाह ताला बात फरमाएगा वो मुझे कबूल है, वो मैं मानूंगी, अगर वाकई अल्लाह के बंदे हैं। वह इले ही उनीब, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूं, दिल से उसकी तरफ पलटे। रुजू करने का मतलब क्या, तो उसकी तरफ पलटना, पलट पलट के अपने फैसले अल्लाह की तरफ लेकर जाएं कि वो मेरे मामलात में क्या फैसला करता है। अब ये कह रहा है, कोई कह रहा है कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसा करना चाहिए, मैं किधर जाऊं, मैं किसकी सुनूं? मैं अल्लाह ताला की बात की तरफ आऊंगी, उसकी तरफ रुजू करूंगी। ठीक है, कितना आसान बना देता है ना हमारे लिए दीन चीजें, चीजों को चूज करना, फैसले करना। हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें नहीं कुछ समझ आती, मेरी अकल इतनी नहीं है, मैं कुरान की तरफ जाऊं, मैं हदीस की तरफ जाऊं,